افکار و نظریات،
عزیز سامعین، پروگرام افکار و نظریات لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم انسانی حقوق اور آزادی اظہار رائے کے دفاع کے بارے میں مغربی حکومتوں کے دوہرے معیار پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، ایران میں حالیہ دو مہینے کے دوران رونما ہونے والے واقعات سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے مغربی حکومتوں نے اسلامی ایران پر پابندیاں لگائی ہیں۔ یورپی یونین نے 14 نومبر کو وزرائے خارجہ کے اجلاس میں بقول ان کے پرامن احتجاج کے مقابلے میں طاقت کے استعمال کی وجہ سے 29 ایرانی شخصیات اور 3 تنظیموں اور اداروں پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا، جن میں سے ایک پریس ٹی وی بھی موجود ہے۔ پریس ٹی وی پر پابندی لگانے سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ایران کی بعض شخصیات اور اداروں پر پابندیاں عائد کرنے سے متعلق مغربی حکومتوں کے دعوے جھوٹے ہیں۔ ان کو اگر ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش لاحق ہے تو وہ ایسے ٹی وی چینل پر پابندیاں کیوں عائد کرنا چاہتی ہیں جو حقائق کو منظر عام پر لاتا ہے؟ ہر ملک میں لوگوں کو شکایات ہوتی ہیں اور مظاہرے بھی ہوتے ہیں۔ انہی یورپی ممالک میں روزانہ مظاہرے ہوتے ہیں جو بہت سے مواقع پر پرتشدد بھی ہوتے ہیں۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوتی ہیں، لیکن مغربی حکومتیں ہمیشہ ایران کے داخلی امور میں مداخلت کرتے ہوئے انسانی حقوق کے نام پر ایران میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کرتی ہیں۔ 1979 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے فوراً بعد سے مغربی حکومتیں اسلامی جمہوریہ ایران کی دشمن بن گئیں۔ انہوں نے اسلامی نظام کا تختہ الٹنے کے لیے کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کیا۔ مغربی حکومتیں ہمیشہ انقلاب مخالف افراد اور تنظیموں کی حمایت کرتی ہیں، اور ان کو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایرانی عوام کے قتل عام کے سلسلے میں ان کے حمایت یافتہ انقلاب مخالف فرد یا تنظیم کا ریکارڈ کیسا ہے۔ مغربی حکومتوں نے 12 فروری 1979 سے، یعنی اسلامی انقلاب کی کامیابی کے اگلے دن سے، علیحدگی پسندوں اور شاہی نظام کے حامیوں کی حمایت شروع کر دی تھی۔ یوں ایران کے سرحدی صوبے بدامنی اور علیحدگی پسندی کے مراکز میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اسلامی انقلاب کے خلاف مغربی حکومتوں کا کینہ منافقین کے دہشت گرد گروہ ایم کے او کی حمایت کی صورت میں اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ اس گروہ نے 17,000 افراد شہید کیے ہیں، جن میں عام شہری سے لے کر اعلیٰ عہدیدار تک شامل ہیں۔ اس گروہ کا ہیڈ کوارٹر فرانس میں ہے۔ منافقین کا دہشت گرد گروہ ہر سال مغربی حکومتوں کی دولت اور امریکی و یورپی شخصیات کی شرکت کے ساتھ کانفرنس بلاتا ہے۔ اب مسٹر میکرون اس ایران مخالف دہشت گرد گروہ کی حمایت پر مبنی اپنی حکومت کی کارکردگی کے باوجود ایران میں آزادی کے مدعی ہیں۔ عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام کا نام ساری دنیا جانتی ہے۔ صدام نے ایرانی اور عراقی عوام پر ظلم کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ آج امریکہ صدام کی حکومت کو سرنگو کرنے کا مدعی ہے، لیکن 1980 اور 1990 کے اشروں کے دوران امریکہ اور یورپی حکومتوں نے ہی اسے ایران کے خلاف جنگ کے لیے اکسایا اور اس کی حکومت کو مضبوط کیا۔ مغربی حکومتوں کے پاس جو بھی جدید ترین ہتھیار تھے وہ انہوں نے صدام کو دیے تھے، اور اس کی اسلحہ جاتی مدد کے سلسلے میں وہ کسی بھی حد کے قائل نہیں تھے۔ فرانس نے خلیج فارس میں ایران کے آئل ٹینکروں کو نشانہ بنانے کے لیے اسے سپر اٹینڈرڈ طیارے دیے۔ جرمنی اور ہالینڈ نے اسے ممنوع کیمیاوی ہتھیار اور ان ہتھیاروں کو تیار کرنے والا ضروری میٹیریل دیا۔ سامعین، آپ ریڈیو تہران سے پروگرام افکار و نظریات سن رہے ہیں۔ سامعین، اب جرمن چانسلر اور وزیر خارجہ ایران میں آزادی کے مدعی ہیں۔ بنڈسٹیک نے ایران کے خلاف نئی پابندیاں منظور کروائی ہیں۔ بنڈسٹیک نے ایران پر دباؤ ڈالنے کے مقصد سے انسانی حقوق کی حمایت کے نام پر 25 شکوں پر مشتمل ایک قرارداد ایسی حالت میں منظور کروائی ہے کہ جب جرمنی کی جانب سے صدام کو 6000 کیمیاوی بم دیے جانے کو ایرانی بھولے نہیں ہیں۔ ان بموں کے ذریعے ایران کے بے گناہ لوگوں پر 242 بار بمباری کی گئی۔ جرمن وزیر خارجہ نے چند دن پہلے ایک ٹویٹ میں لکھا تھا کہ یورپ ایران کے خلاف پابندیوں کا نیا پیکیج تیار کر رہا ہے۔ انہوں نے تاکید کی کہ وہ ایران کے بارے میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے کوشاں ہیں۔ جرمنی کی حکومت اور پارلیمنٹ ایسی حالت میں خود کو ایرانی عوام کا حامی ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ جب صدام کی جانب سے مسلط کردہ 8 سالہ جنگ میں ایرانی عوام اور عراق کے شمالی علاقوں کے عوام پر بدترین مظالم کیے تھے۔ جرمنی نے صدام حکومت کو جو کیمیاوی ہتھیار دیے تھے ان کے ذریعے 17,000 سے زیادہ افراد شہید ہوئے تھے، جبکہ 1,27,000 سے زیادہ ایرانی باشندے اور مجاہدین ان کیمیاوی ہتھیاروں کی وجہ سے زخمی ہوئے تھے۔ ان زخمیوں میں سے بعض کو علاج کے لیے جرمنی سمیت یورپی ممالک بھیجا گیا۔ عراق کی جانب سے اقوام متحدہ کو پیش کی جانے والی 12,000 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں جرمنی کے بارے میں بہت قابل توجہ نکات شامل ہیں۔ اس رپورٹ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ جرمنی کی فوجی کمپنیوں اور عراق کے درمیان اسلحے کے کیا کیا معاملات انجام پائے تھے۔ اس رپورٹ کے بعض خفیہ حصے تاگز زائتونگ نامی اخبار نے شائع کیے ہیں۔ اخبار نے کہا ہے کہ صدام کو سب سے زیادہ اسلحہ جرمنی نے دیا تھا۔ بعد میں ہیگ کی عالمی عدالت نے صدام کی کیمیاوی بمباری کو نسل کشی قرار دیا تھا، لیکن اس نے صدام حکومت کو کیمیاوی اسلحے سے لیس کرنے پر مبنی جرمنی کے کردار کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا تھا۔ عراق نے اقوام متحدہ کو جو رپورٹ پیش کی تھی اس میں جرمن کمپنیوں کے نام بھی آئے ہیں۔ ان میں سے ایک کمپنی کا نام کلب ہے۔ یہ کمپنی سن 1977 سے عراق کے ساتھ تعاون کر رہی تھی۔ اس نے بغداد میں ڈیٹرجنٹس اور کیڑے مار ادویات کی 2 فیکٹریوں کو سامان فراہم کرنے کی ذمہ داری لی تھی۔ عراق کی جانب سے اقوام متحدہ کو پیش کی جانے والی رپورٹ کے مطابق عراق کو کیمیاوی ہتھیاروں سے مسلح کرنے میں سب سے زیادہ کردار اسی کمپنی نے ادا کیا تھا۔ عراق کی جانب سے ایران پر مسلط کردہ 8 سالہ جنگ کے دوران جرمنی کے مشہور اخبار فرینک فرٹر کا نامہ نگار عدول فقات عراق کے جنگی علاقوں پر گیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ جرمن حکام اس بات پر بہت خوش ہیں کہ انہوں نے یہ گیس ایران کے خلاف استعمال کرنے کے لیے صدام کو دی ہے۔ جرمن حکومت ایران اور عراق کے ہزاروں افراد کے قتل عام میں صدام کے جرائم میں برابر کی شریک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایران میں خواتین کے حقوق کے دفاع کی مدعی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یورپی ممالک انسانی حقوق کو ایک حربے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جرمنی حکومت اور دوسری یورپی حکومتوں کو ان یمنی خواتین اور بچوں کے سلسلے میں تشویش کیوں نہیں ہے جو یورپ اور امریکہ کے ہتھیاروں سے قتل ہو رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مغربی حکومتوں نے ایران کے حقائق کو غلط رنگ دے کر اس کے خلاف ایک نفسیاتی اور تشہیراتی جنگ شروع کر رکھی ہے، اور یقیناً یہ دن بھی گزر جائیں گے اور حقیقت ایک دن سامنے آ کر رہے گی۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجئے، خدا حافظ۔